العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہی مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں پر انعام فرمائے تو نے ان پر نہ وہ جن پر غضب یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں کوئی شک اس کتاب الہی ہونے میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و طبیب قاسم محمد
اللهم صل على محمد
و آل محمد الصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على من هدى ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جہاں تک خطبہ ختم ہوا تھا اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں جو اس کے آخری جملات تھے جو ہم نے کل آخری سنبھال کی ہوئی تھا کہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن چیزوں پہ خدا نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ کی نگاہ نہیں جا سکتی ان سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ پہنچا کر اپنے کانوں کو ان چیزوں سے جو کہ خدا نے کہا ہے کہ آپ ان کو نہیں سن سکتے ان چیزوں سے چیزوں کے پاس نہ جائیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ میوزک جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ آپ کو بجتا ہے سنائی دے اگر آپ گروسری اسٹور پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے اگر آپ گیس اسٹیشن جاتے ہیں تو لگا ہوا ہے اگر آپ ایلیویشن میں جاتے ہیں وہاں لگا ہوا ہے یعنی جاب میں آپ شک خود آپ کی بیکر میں نہیں کچھ کرنا چاہتے لیکن اسکول کے اندر بھی ایسے ہی آپ میوزک سننا چاہتے لیکن اب ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ میوزک آپ کے ہر طرف ارد گرد ہے اصل میں ہم شیطان کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں خدا کی بات کریں. آپ شیطان کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ایکسپیکٹ اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت کروں. ایک بہت مشکل سا کام ہو جاتا ہے. یعنی آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو خانہ خدا ہے, خانہ خدا کے پاس جاتے ہیں آپ, اگر وہاں پہ آپ کو کوئی اور ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہوتی انسان کی سوائے عبادت کی, ہوتی جب آپ خانہ خدا کے پاس جاتے ہیں کوئی اور ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. آپ نے رام باندھا اور آپ جا رہے ہیں, آپ دعاؤں کر رہے ہیں, جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ذکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کی آپ سے کوئی اور ایکسپیکٹیشن نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن اب آپ امیجن کریں کہ وہ آپ شیطان کے گھر جاتے ہیں, شیطان کی جب آپ گھر جاتے ہیں تو ادھر آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایکسپیکٹیشن یہ کی جائے گی کہ آپ شیطان کے گھر جا کے خدا کی عبادت کر رہے ہوں. ایکسپیکٹیشن تو یہ کی جائے گی کہ آپ شیطان کے گھر میں رہ رہے ہیں تو شیطان کے گھر میں رہ کے آپ خدا کی نافرمانی کریں گے اور شیطان کی عبادت کریں گے. در حقیقت میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم یہاں پہ پناہ لینے آئے ہیں, یہاں پہ ہم نے پناہ لی ہے شیطان کے گھر میں آ کے, یعنی ہمارا ملک اتنا ضعیف ہو گیا, اتنا بچارا ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا, اتنی اس میں استطاعت کم ہو گئی کہ وہ اسلام, وہ جو وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ لیا گیا, جس کے لیے شیعہ سنی دونوں نے قربانیاں کی, ان کو بہایا, یعنی وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اس جگہ سے اٹھ کے شیطان کے گھر میں آ کے پناہ چاہیے. یا یہ پوری دنیا اتنی کمزور ہو گئی ہے, اتنی اس کے اندر استطاعت نہیں رہی کہ ہمیں اور کوئی خطہ زمین نظر نہیں آتا سوائے اس خطے کے جو کہ شیطان کا گھر. آپ امیجن کریں باہر آگ لگی ہوئی, آپ اندر بیٹھے ہیں, آپ کہیں گے کہ جی میں اپنے آپ کو آگ سے بچا لوں. آپ کب تک اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں گے؟ جب تک آپ کا گھر یا تو خود نہیں جلتا یا پھر آپ گھر سے باہر نہیں جاتے. ابھی ہم جس مصلی میں بیٹھے ہیں, ہم اگر اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, باہر آگ لگی ہوئی ہے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, تو آپ کب تک اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ جب تک اس مصلی کو آگ نہ لگے. اسی طرح سے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ جی ہم اپنے بچوں کو بچا لیں گے, کیسے بچا لیں گے؟ ہم ان کو باہر نہیں جانے دیں گے, باہر نہیں جانے دیں گے آگ سے جو ہے ہم ان کو بچا لیں گے. اگر آپ کے گھر کو خود آگ لگ گئی ہے, آپ کے گھر کو خود آگ لگی تو پھر کیسے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بیٹا آتا ہے گھر میں ہندو بہو دے کے, اماں یہ آشیرواد دے اس کی ماں یا باپ کے گھر میں. اب وہ گھر اسے آگ لگی یا نہیں لگی؟ اسے تو آگ لگ گئی ہے, اب باہر بھی آ گئے اس گھر میں بھی آ گئے. آپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ حرام کھانے سے بچائیں گے, جو کہ آگے رسول کی ہے. اس جگہ پہ آپ جو بھی کھانا لیتے ہیں اس میں ایسا, اگر آپ اس میں دقت کریں گے, تحقیق کریں گے اور دیکھتے جائیں گے, آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نجاست اس میں ملوث, اس میں ملاوٹ کیے ہوئے ہوگی. اچھا, جو حلال کھانا بھی آپ کھاتے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ تحقیق کرتے رہیں آپ کو مل جائے. اس لیے یہ جو شیطان کا گھر ہے, شیطان کو پتا ہے کہ اگر میرے نطفے سے یہ لوگ بنیں گے نا تو پھر اس کے بعد یہ میرے ہی بچے ہیں, وہ میری چیز ہے. یہاں پہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا جو حتی ان کی جو شروعات بھی ہوتی ہے وہ نجاست کے ساتھ ہوتی ہے نا, یعنی ان کا نطفہ بھی نجس کھانے سے جہر بنتا ہے. وہ جب نجس کھانے سے بنتا ہے تو وہ جب یہاں پہ یعنی وہ شروع بھی اپنی زندگی کرتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی تمایلات ساری جو شیطانی ہوتی ہیں, وہ اپنی فطرت کی طرف نہیں تمایل رکھتے بلکہ شیطانی چیزوں کی طرف تمایل رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ شیطان کے گھر میں سارے بہت آسانی سے انہوں نے, وہ شخص جس کو خدا نے آئی کیو دیا ہے, وہ شخص جس کو خدا نے عقل دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے, سب کچھ دیا ہے, کامن سینس دیا ہے, لیکن وہ اپنی ان ساری چیزوں کے باوجود اس بات کو تصور ہی نہیں کر سکتا کہ خدا ہے. وہ چیز جو کہ بینات میں سے, وہ چیز جو کہ سب سے کھلی ہوئی روشن دلیل ہے کہ خدا ہے, شیطان کے گھر میں آپ کو ایگنوسٹکس ملیں گے, آپ کو ایتھیسٹ ملیں گے, اور اپنے لوگ جو توحید کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ایتھیسٹ بن گئے. جو توحید کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں. یا بچے بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پروف کر دو کہ خدا ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں خدا ہے. اس کو ایگنوسٹک کہتے ہیں, جو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے اب ہونے کے باوجود ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کانوں کو بچائیں ان چیزوں سے جو کہ خدا نے کہا ہے کہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے, اور آنکھوں کو بچائیں ان چیزوں سے جو کہ خدا نے کہا کہ آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. آپ کوشش کر لیں, لیکن جب بھی آپ باہر جائیں گے آپ کو میوزک سنائی دے گا, اور آپ جب بھی باہر جائیں گے کوئی نہ کوئی آگے آپ کے ایک نامحرم, ایک ایسی شکل, ایک ایسی جسم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, جس کے کہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن پھر بھی ہمیں امام کے آنے کی کوئی ضرورت احساس نہیں ہوتی. ہم صبح سے شام کر لیا, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہمارا رمضان آ گیا, محرم آ جائے گا. در حقیقت میں اگر آپ اپنی ارد گرد, یہ جو ہم نے ابھی آپ سے بات کی اس کے شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو اتنی گندگی ہے, اتنا ظلم ہے, اتنا کیاس ہے, اتنا زیادہ ہمیں پیچھا کیا جا رہا ہے, اتنا ہمیں مستعصب بنایا جا رہا ہے, ہمارے لیے زمین خدا کی چھوٹی کی جا رہی ہے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے آگے آنے والی جنریشنز کے لیے, یہ تمام کے تمام چیزوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ خدائی اور خدا کے احکام اور سب کچھ چیزیں جو ہے وہ نکل جائیں, اور کوئی روح پاک نہ رہ سکے نجاست اور کثافت کے علاوہ, روح کے اندر کوئی چیز نہ ہو. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا نا کہ ایمان کی ضرورت ہے. یعنی وہ اضطراب, وہ مضطرب ہونا ہمارے لیے وہ نہیں آ رہا. اگر اس طرح سے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کانوں میں وہ چیز نہ پہنچے جو کہ خدا نے کہا کہ نہ پہنچے, اور آنکھوں کی طرف وہ چیز نہ دیکھے جس کی طرف خدا نے کہا نہ دیکھے, تو آپ کیا کریں گے؟ سارے دن گھر بیٹھے رہیں گے نا. دیکھ کر سکتے ہیں, گھر سے باہر جائیں گے تو موسیقی بھی سنیں گے, گھر سے باہر جائیں گے تو ان چیزوں کی طرف بھی آپ کی نگاہ پڑے گی. یہ اس لیے آپ سے عرض کریں کہ اس چیز کو شدت سے احساس شروع کریں کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے, ہمیں ایک وہ نظام چاہیے جس میں ہمارے بچے اگر گھر میں ہیں یا گھر سے باہر جائیں وہ خدا کی اطاعت کے اندر, ان کے لیے وہ وسائل فراہم ہو, ان کے لیے وہ انوائرمنٹ فراہم ہو جس کے اندر وہ خدا کے نزدیک جا سکیں. اب ایسے روزہ دار جن کی آنکھوں میں جو ہے وہ تیر لگے ہوئے ہیں, کانوں کے اندر تیر لگے ہوئے ہیں, ان کی روحیں جو مست ہو چکی ہیں جس سے وہ چیزوں کو افطاری کر رہے ہیں, اس کے اندر نجاست ہے, جس کے وہ سبور کے لیے کھا رہے ہیں اس میں نجاست ہے, جس جگہ پہ وہ چل رہے ہیں اس کے اندر نجاست ہے, تو ایسے روزے داروں کے اندر روزہ کیا لعلکم تتقون, کیا تقوی لے آئے گا؟ ایک مثال دیجیے, اور کسی بھائی کو ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو ویس کے اندر جو ہیں وہ ایسے جیسے سوئج, آپ نے دیکھا نا سوئج وہ جو ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کے بعد جو پانی کا حال ہو جاتا ہے نا, سویج سسٹم جو ہے ان کا, اگر آپ اس طرح کا ایک سمندر بنا لیں, اس پورے ویسٹ کو تصور کریں کہ نارتھ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ سویج کا ایک سمندر ہے, اس سمندر کے اندر لوگوں نے خود اپنے اختیار کے ساتھ ٹکٹ خریدے, کشتیوں میں بیٹھے اور اس سویج کے اندر آ کے چھلانگ مار دی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. خود اپنے پیسوں سے انہوں نے بوٹس خریدی, اپنے پیسوں سے انہوں نے ٹکٹ خریدے, آ کے سویج میں چھلانگ مار لی, اور اب جو ہمیں آگے کہتے ہیں کہ بچاؤ, اب وہ عالم دین یا وہ ذاکر یا وہ متقی پرہیزگار شخص جو ان لوگوں کو جو سوئج کے اندر ڈوب رہے ہیں ان کو بچانا چاہے تو کیا ہوگا؟ وہ اسے خود بھی سوئج میں ڈوبنا پڑے گا، وہ سب خود سوئج میں ڈوبے گا، گندگی اسے بھی لگے گی، چار پانچ کو نکال لے گا، باقی جب تک وہ خود باقیوں کو نکالتا ہو سکتا ہے وہ سوئج کی گندگی اتنی ہو جائے کہ وہ خود ڈوب کے کسی کو پکارا ہو کہ مجھے بچا. یہاں پہ یہ یعنی یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت نارتھ امریکہ، یورپ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ باقی کی ساری دنیا بھی اگر اس میں سے ایک جزیرہ جو بچا ہوا ہے اور ایک خطہ جو ہے وہ بچا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے صاف شفاف پانی ہے جس سے کہ لوگ استفادہ کر پاتے ہیں، اگر کوئی کیا جائے تو اس میں کر کرا کے پورے 260+ ملکوں میں سے دو ملک ایسے رہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے. وَإِلَّا باقی کے جہاں جہاں پہ ہیں بہت ساری یہ جو مشکلات ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور اس وجہ سے اب آپ سوچتے ہوں گے کیا تھا یہ، کیا ہو گیا کہ 313 ابھی تک جو ہیں وہ ہمارے پاس تیار نہیں ہے. 313 کے اندر پھر بھی وہ جو سیٹیں اصحاب کہف نے ریزرو کروا لی ہوئی اور 50 کی جو ہیں وہ ہماری بہنوں کی ہیں، اس میں سے کر کرا کے لیس دین 250 یا 200 سے کم جو ہیں وہ کم و بیش ہمیں لوگ چاہیے جو متقی پرہیزگار ہوں، جو واقع امام کے ماننے والے ہوں. ایک وقت میں اگر ایک وقت میں وہ جمع ہو جائے 200 سے کم زندہ ہوں جمع ہوں تو واجب ہے امام جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ وہ آئیں اور انقلاب لے کر آئیں اور اس دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھر دیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو سارا پس منظر جو بتایا اسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جس دنیا کے خطے میں جائے نجاست سے وہ بھرا ہوا ہے، وہ سارا ساز و سامان جو آپ کو شیطنت کی طرف لے کر آ رہا ہے، حتیٰ جو مذہبی ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں ان کے مذہب میں بھی نجاست ہے، ان کے مذہب کو دینے والوں میں بھی نجاست ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی نجاست ہے، جو سوچتے ہیں جن کے نظریات ہیں ان کی نظریات میں بھی کجی ہے، ان کی نظریات میں بھی جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہے. احساس کریں کہ ہمیں اس امام کی کتنی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں.
اللہ
وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیموں کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ تاکہ لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. ہمیں یہ بہت تاکید کی گئی ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کہ ایتام جو یتیم ہے ان کے ساتھ مرحمت، مہربانی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، یہ شاید ایک تھوڑی سی نئی بات آپ کو لگے تو آپ تھوڑا سے اس کو غور سے سن لیں. یہاں پر کینیڈا کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے یتیم بچے اس وقت کرسچن اور جوز اور سکھ اور ہندو گھروں کے اندر پال رہے ہیں. اس وقت بہت سارے مسلمانوں کے یتیم بچے ان کے یعنی کوئی ماں باپ نہیں رہا مسلمان، یتیم ہو گئے وہ اس ملک کے اندر، وہ اس وقت کرسچن، جوز، سکھ، ہندوؤں کے گھروں میں پال رہے ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، یتیم ہو گئے، یتیموں کی کفالت واجب کفائی تھا، مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، مسلمانوں نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اب وہ بچے جو کہ یعنی مشرق کے گھر میں نجس کھانا کھا رہے ہیں اور پل پل رہے ہیں، ان سب کا ذمہ جو ہے مسلمانوں کے سر پہ جو کہ ان کی واجب کفائی تھی، انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا.
وہ کیسے یہ فاسٹر پیرنٹس جو ہوتے ہیں جب یتیم ہو جاتے ہیں نا یہاں پہ کوئی بچہ تو فاسٹر پیرنٹس یا ایک تو اورفنیج ہوتا ہے اس کے بعد وہ فاسٹر پیرنٹس کے جو ہے وہ گھر میں رہ سکتے ہیں ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا اس سسٹم کے بارے میں کہ فاسٹر پیرنٹس ہم بن سکتے ہیں یا نہیں آیا ہمارے یتیم بچے کسی دوسروں کے گھر میں پل رہے ہیں یا نہیں ہم آپس میں آرگنائزیشن بنانے کے لیے فٹافٹ تیار ہیں سینٹر بنانے کے لیے فٹافٹ تیار ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے فٹافٹ تیار ہیں نیاز کیا ہونی چاہیے اس پہ لڑنے جھگڑنے کے لیے فٹافٹ تیار ہیں لیکن ہمیں اتنی فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں اس ملک کے اندر ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ کدھر جاتے ہیں وہ جو ہماری واجب کفائی ہے وہ کدھر گئی روزے معاشرے میں خدا ہم سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا کہ وہ یتیم جو اس ملک کے اندر یتیم ہو گئے ان کا آپ نے کیا کیا وہ فاسٹر پیرنٹس ان کو نہیں ملتے مسلمان حالانکہ وہ پیسے دیتے ہیں وہ اگر آپ بچے رکھیں تو وہ آپ کو پیسے دیں گے ان کے خرچے کے لیے ہم لوگوں کو ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا ہم میں سے کوئی تیار نہیں کہ اگر پتا ہو تو شاید کچھ لوگ تیار ہو جائیں یہ پتا بھی نہیں کیا یعنی آپ اس کے لڑائی جھگڑوں کے اندر ہم اتنے ملوث ہو چکے ہیں اپنی رسومات اور یہ ساری چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس سمندر کے اس نہر کے یعنی خلاف اس کے جانے کی ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ہم بھول بھی گئے کہ ہماری جو گراس روٹ ریسپانسبلٹیز ہیں ایز اے مسلم جو ہماری گراس روٹ ریسپانسبلٹی جو ہماری پہلی ذمہ داریاں ہیں وہ کون سی ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں عزاداری کو برقرار رکھنا یہ مسلمان کی اول ذمہ داری ہے کیا آئے اس کی اول ذمہ داری ہے پیرس کے اندر یا اس کے پاس کچھ واجب عینی ہے کہ جس کو اسے ادا کرنا ہے واجب کفائی ہیں جس کو اسے ادا کرنا ہے اور اس عزاداری کو برقرار رکھنا ہے اگر وہ شخص صرف اس عزاداری کو برقرار رکھے ماتم اور نوحہ کو اور حسینیہ کو اور اپنی واجبات کو بھول جائے یہ صحیح بات ہے امام حسین کو کیا جا کے جواب دیں گے یا مولا یا امام حسین ہم نے آپ کے نام کو اونچا کیا کس طرح کیا حسینیہ رکھا کس طرح کیا لوگوں کو بلایا کس طرح کیا ماتم کیا کس طرح کیا اور اے حسن تمہیں نہیں تو پتا کہ بہت سارے جو تمہارے مسلمان بھائیوں کے بچے یتیم تھے وہ کفار کے گھروں میں پیدا ہوئے پلے بڑے انہیں وہاں پہ کھانا ملا نجاست ملی شراب ملی وہ یتیم ان کی ذمہ داری کس کے اوپر تھی واجبات آپ کی پرائرٹی ہے صحبات اس کے بعد مکروہات اس کے بعد مباحات اس کے بعد پہلی بات پرائرٹی آپ کی واجبات ہے
صلوات علی محمد
اللہم صل علی محمد وآل محمد
وارفعوا الیہ ایدیکم بدعائے فی اوقات صلاتکم فانہا افضل الساعات ینظر اللہ عز و جل فیہا برحمہ اور رسول کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگو خدا سے تو وہ معافی مانگو اللہ من ذنوبکم اپنے گناہوں سے وارفعوا الیہ ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرو بدعاء فی اوقات الصلاۃ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کیونکہ وہ سب سے بہترین اوقات ہیں جس کے اندر خدا اپنے بندے کے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس ماہ کے اندر خدا سے یعنی توبہ خدا سے ہم مذاق نہ کریں لیکن خدا سے توبہ کریں مذاق ہوتا ہوتا ہے ہماری نمازوں کے بعد میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے خدا کے ساتھ جیسے نماز ختم کی اب خدا کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا کس طرح سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ اس طرح کی کوئی ہوتا ہے نا پھر
یہ خدا کے سے یہ استغفار ہو رہا ہے، یہ استغفار ہو رہا ہے، یعنی وہ استغفار کرنے والے ہو سکتا ہے کہ اس بلڈ کا معنی بھی نہ جانتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی ذرہ رتی بھر بھی ندامت نہ پائی جا رہی ہے، وہ صرف اس بلڈ کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو اس نماز کا حصہ سمجھ لیا. توبہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، جس کے دل میں ندامت نہ ہو، وہ توبہ نہیں ہوتی. آپ خدا سے مذاق کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم سوری، بندہ مار کے کہہ دیتے ہیں ہم سو سوری، اور مثلا آتی ہے سیستا صاحب کے گھر میں مثلا آ کے آپ کے بدنام کر دے گی، تو سارے لوگ آپ کو ٹیررسٹ سمجھنے لگ جائیں گے، بعد میں کیا کہے گی؟ ہم سوری. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کو ملے نہیں، اس کے بعد آ کے اتنے زیادہ لوگوں کو، یعنی 1.5 ملین لوگوں کو قتل کرنے کے بعد 5.5 ملین لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، اور ہر روز لوگوں کو مارنے کے بعد، اور اتنی زیادہ لوگوں کی عزت کو لوٹنے کے بعد کیا ہمیں نہیں ملے انٹیلیجنس پالٹی تھی آئی ایم سوری. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے خون کا کیا بنا؟ ہم سوری. وہ جو بھکاری ہوئے ان کا کیا بنا؟ ہم سوری. یعنی جس دنیا میں ہم زندگی کر رہے ہیں اس کے اندر آئی ایم سوری کے نا جو مرضی اس نے آپ کو سکھا دیا، جو مرضی کر دو، اس کے پاس صرف ایک جملہ ادا کرنا ہے آئی ایم سوری اور بس، دیٹس اٹ. پوری عمر گزر گئی خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے، آخری عمر میں آ کے آیا بس صرف یہ جملہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لینے کے بعد آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہاں جتنے ماہ رمضان گزرے میں نے روزے نہیں رکھے، نمازیں میں نے نہیں پڑھی، حج پہ میں نہیں گیا، اپنی واجبات کو ادا نہیں کیا، خمس نہیں نکالا، صدقات نہیں نکالے، زکات نہیں نکالی، کچھ بھی نہیں کیا، اب میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، آ کے خدا کے سامنے کہہ دیتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میری توبہ قبول ہو گئی، میں نے توبہ کر لی. توبہ کی شرائط ہیں، اندر سے انسان کو، اندر سے انسان کو ٹوٹ جانا چاہیے، خدا کے سامنے اسے بالکل بے بس تصور کرنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے سے زیادہ ذلیل اور نیچا انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محروم انسان اس وقت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ گناہگار انسان اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے، اور اگر خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا نا. جاب اگر ہے اس کی کوئی بکت ہے، بیوی ہے اس کی کوئی بکت ہے، بچے اس کی بکت، گھر ہے اس کی، وہ کسی چیز کی بکت نہیں رہے گی اگر خدا نے مجھے معاف نہ کیا. اور اس دن شکستہ دن سے جب یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی آوازیں آتی ہیں، آنکھوں سے جب آنسو نکلے ہوتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ توبہ کرنا ہوتا ہے، اللہ یہ مذاق ہے خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ ہم مذاق نہیں کرنا چاہیے، خدا کی اگر توبہ کرنی ہے خدا کے ساتھ تو توبہ کریں، وَإِلَّا نہ کریں. کس نے آپ کی گردن مروڑی ہے، کس نے آپ کی بازو مروڑی ہے کہ آپ خدا سے توبہ کریں؟ کس نے کہا کہ توبہ کریں؟ نہ کریں اگر نہیں دل چاہ رہا، اگر رونے کا دل نہیں چاہ رہا، ندامت نہیں ہے، نہ توبہ کریں. لیکن جب آپ آئی ایم سوری کہیں خدا کو، تو مین کریں اس کو، you should mean it, you should feel it inside of your heart that you are asking for apology, that is not just a sentence that you are about to say, but it is something that you want the other person to forgive you, you are in need of the forgiveness. Not that you astaghfirullah 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 zuban se karte rahe, nahi aisa nahi hota. Apne گناہوں کی توبہ مانگیں اس مہینے کے اندر، اپنے دہانتوں کو بلند کریں، نمازوں کو قضا نہ ہونے دیں، کوئی نماز آپ کی اس مہینے کے اندر قضا نہیں ہونی چاہیے. نماز کو قضا کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، وہ شخص جو نماز کو قضا کرتا ہے جانتے بوجھتے روز معاشر میں اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ جہنم میں ہوگا، اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ احادیث کے اندر بھی ہے اور قرآن کی آیات میں بھی ہے۔ بلا شک و شبہ جو شخص نماز کو قضا کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اس شخص کو روز معاشر کے اندر عذاب ملے گا۔ نماز کو قضا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، یہ تمام کے تمام گناہان کبیرہ ہیں، جس کا حدیث میں قرآن میں یعنی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، پروف ہے، دلائل ہے کہ روز معاشر میں شخص کو عذاب ملے گا۔ ہم جب گناہ نہیں کبیرہ سمجھتے ہیں، جی میں نے تو شراب نہیں پی، میں نے تو جو ہے وہ زنا نہیں کی، میں نے تو سود نہیں کہا، میں نے تو بس یہ میں تو گناہ کبیرہ، میں تو بس ٹھیک ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہو سکتے ہیں ہر روز گناہ کبیرہ کرتے ہو، جس شخص نے نماز کو قضا کیا جانتے بوجھتے ہوئے اس نے گناہ کبیرہ، اسے ارتقاب، وہ مرتقب ہوا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، میں خدا آیا میں اٹھ نہیں سکا، معذرت، ایکسکیوز نہیں ہے۔ آپ جاب کے لیے اٹھ جاتے ہیں یا نہیں اٹھ جاتے؟ آپ کو کہیں پہ جانا ہو آپ اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں یا نہیں اٹھ جاتے؟ اٹھ جاتے ہیں نا۔ نماز کے لیے کیوں یہ ایکسکیوز رہتی ہے کہ میں اٹھ نہیں سکا؟ اگر آپ اتنی دیر تک جاگیں کہ فجر کے درمیان میں ایک یا دو گھنٹے اس وقت سونا آپ کا حرام ہے، آپ سو نہیں سکتے، آپ جاگتے رہیں، نماز فجر کی پڑھیں پھر سوئیں۔ خدایا میری چوٹ لگی ہوئی تھی، میری چوٹ لگی ہوئی تھی، اچھا میں اس حد تک آپ کو بتا دیں کہ وہ شخص بھی اگر یہ کام کرے تو وہ بھی روز معاشر میں عذاب کا مستحق ہے، تو ہم اور آپ کیا؟ اگر کسی شخص کا پوری کی پوری باڈی جو ہے نا وہ پیرالائز ہوئی ہوئی، پوری اس کی باڈی پیرلائز ہوئی ہے، صرف اس کی آئی لیڈز کام کرتی ہے، اس شخص پہ نماز واجب ہے، اگر اس کو قضا کرے گا وہ روز معاشر میں خدا کے سامنے عذاب کا مستحق ہے۔ وہ کہے گا خدایا میں تو لیٹا ہوتا، میری تو پوری باڈی پیرلائز تھی، خدا کہے گا تمہاری یہ جو آئی براؤز یہ چل رہی تھی نا، تمہیں شعور تھا نا، تم ہم پڑھ سکتے تھے، دوسری سورہ پڑھ سکتے، سبحان رب العظیم و بحمد کہہ سکتے تھے، سبحان رب العلی و بحمد کہہ سکتے تھے نا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ یہ جو پلکیں ان کو تم اشارے کے ساتھ، یہ میرا رکوع ہے، یہ میرا سجدہ ہے، یہ میرا قیام ہے، اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ سب کام کرتے۔ اب آپ دیکھیں ہم جس معاشرے میں زندگی کرتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ ہر روز مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو یعنی نماز کو قضا کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ میں سے، وہ سب جو نماز کو چھوٹا لیتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، اس کی امپورٹنس نہیں سمجھتا، جیسے ہم لوگ ہیں نا اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتا۔ چھٹے امام نے کہا کہ روز معاشر میں وہ شخص ہماری شفاعت نہیں پائے گا، جس کے لیے جاب بڑا ہے نماز چھوٹی ہے، جس کے لیے نیند بڑی ہے نماز چھوٹی ہے، جس کے لیے کوئی اور چیز بڑی ہے نماز چھوٹی ہے، عذاب اس کے لیے بڑی ہے، ساری رات عزاداری کرے گا، ماتم کرے گا، نماز اس کے لیے چھوٹی ہے، جب فجر کا ٹائم ہے گا سویا ہوا ہے، یا شب داری اس کے لیے بہت بڑی ہے لیکن نماز وہ اس کے لیے چھوٹی ہے، کیونکہ جب نماز کا ٹائم ہوگا سویا ہوا ہے، یا کوئی دینی پلائی میٹنگز تین تین بجے تک، دو دو بجے تک میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو وہ سارے متقی پرہیزگار جو بڑے ڈرتے تھے قوم کا سوئے ہوئے ہیں۔ نماز جس کے لیے چھوٹی ہو جائے، چھٹے امام کہتے ہیں اس شخص کو ہماری شفاعت نہیں ملے۔ ہم 180 ڈگریز اپنے دین سے گھومے ہوئے ہیں،
محمد
خطبہ ہے وہ کافی ہے، اس میں کافی ماشاء اللہ سے ابھی ہم نے 25-30% کیا ہے، اور یہ پورا ماہ رمضان جو ہم اس خطبے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اب یہ آج جو ہے وہ صرف جتنا ہو سکے کور ہم اس کو کور کریں گے، بعد میں کل سے جو ہے اس ماہ کے اندر، کیونکہ ہمارے دل آمادہ ہوتے ہیں، خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے، شیاطین کے شر سے ہم محفوظ ہوتے ہیں، آپ جائیں اگر اسلامی ممالک میں جائیں تو اس ماہ کے اندر مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی خدا کی توفیق انسان کو اتنی ملتی ہے کہ جو لوگ اسلامی ملک کے اندر بھی مسجد میں نہیں جاتے نا، ماہ رمضان کے اندر وہ مساجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ اگر پہلے دو صفحے ہوتی ہیں فجر کی تو وہ پوری مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اگر مغرب کی دو صفحے ہوتی ہیں تو وہ پوری جو ہے نا مغرب کے ٹائم پہ وہ مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، تو فکار میں اضافہ ہو جاتا ہے اسلامی ملک کے اندر، وہاں پہ کیونکہ شیاطین کو جو ہے وہ خدا نے اس وقت جو ہے وہ لاک کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ شیطان کے خود ملک میں رہ رہے ہو تو بے شک ماہ رمضان ہو، محرم ہو، عاشورہ ہو، جو مرضی ہو، تو فکار لوگوں کی ویسے کی ویسے ہی رہتی ہیں، حال ان کا ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، وہ حالت بدلتی انہیں محسوس نہیں ہوتی، ورنہ آپ وہاں پہ ہوں تو جیسے چاند نظر آتا ہے عید کا، سوری معذرت، چاند نظر آتا ہے ماہ رمضان کا، بندوں کی یعنی حالت اندر سے ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ چاند نکل آیا، اگر کوئی نہیں بھی بتاتا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چاند نکل آتا ہے، نکل آیا کیوں، کیونکہ وہ جو پریشر ہوتا ہے نا شیطان کے وسوسوں کا، اور وہ جو یعنی بندے کے ذہن کے اوپر بوجھ ہوتا ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بندے کو سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، آپ اس کے گھر میں رہ رہے ہو تو یہ تو نہیں ہوگا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ ماشاء اللہ سے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ لوگ رہتے ہوں، لیکن ان میں سے بہت سے کم کو جو ہے وہ توفیق ملی ہے کہ وہ جمع ہو، اور جمع ہو کے جو ہے وہ رسول کے اس خطبے کو جو ہے وہ سنیں، یہ اب اگر خدا نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے تو اس کی اب آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر آئے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، بلکہ کیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی آپ کو جیسے عرض کیا تھا کہ آپ کو قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، جو شخص یہاں پہ بغیر قرآن پڑھے آئے، اگر ہمیں اجازت ہو تو میں اس شخص کو اس جگہ میں آنے نہ دوں، اسے یہاں سے واپس بھیج دوں، جو بغیر تلاوت قرآن کے یہاں پہ آئے، اسے میں کہوں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ نے گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارنا ہے نا، آپ جائیں گے اور گھنٹہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، اس ماہ کے اندر جو شخص قرآن نہیں پڑھتا بہت ہی بڑا بدبخت انسان ہے، جیسے آپ سے کل عرض کیا، یعنی اگر اس ماہ میں بھی توفیق نہیں ملتی نا قرآن کی، ہر روز آپ کو 10-15-20 آگے آپ کو وہ اس میں جو ہے وہ رسول نے کہا کہ مثلا اگر آپ کوئی واجب اپنی انجام دیتے ہیں نا، تو اسی طرح سے جیسے آپ نے 70 واجب نمازوں کو انجام دیا، اگر آپ ایک اپنی واجب نماز کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو ایسے جیسے آپ نے 70 کو ادا کیا، آپ نے جو آپ کے جو باڑ ہیں، جو آپ کی جو ہے کمر پہ جو بوجھ ہیں گناہوں کے، کہ اپنی کمروں کے جو بوجھ ہیں گناہوں کے اس کو خالی کریں اس ماہ کے اندر، آپ کی جو دل بستگیاں ہیں دنیا کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ختم کریں، لوگوں کو افطار کروائیں، لوگوں کو جو ہے روزہ کھلوائیں، تو کئی لوگوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ لوگ افطار کروائیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکیں، رسول نے کہا کہ کوئی نہیں، اگر ایسا ہے تو آپ اسے آدھے کھوڑ میں سے جو ہے نا اپنے آپ سے آگ کو آدھے کھوڑ میں سے یعنی آدھے کھجور سے کسی کو دے کے اس آگ کو جو ہے وہ اپنے سے دور کروائیں، اور اگر ایسا نہیں تو شربت ایک پانی کا یعنی ایک پانی کا گلاس دے کر یہ افطاری اپنے گھر کے اندر یعنی لوگوں کو بلائیں افطار کے لیے نا، جب موقع ملے آپ کو، اگر افطار کے لیے ہم یہاں پہ اگر جمع ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ یہاں پہ نہیں آئے ان کو کبھی بلا لیں، کسی کو جو ہے وہ پتا ہے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کو کھجور کھلا لیں، یعنی یہ
آپ نے ہو سکتا ہے کہ وہ نیاز کے انتظام میں کیا افطار کے انتظام میں کیا، لیکن اگر آپ کسی سے وہ کھجور اٹھا کے کسی کو دے دیں گے تو اس میں بھی آپ کو خدا جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لے گا. یا اپنا والنٹیئر کریں، کسی کو پانی دے دیں. یہاں پہ جو ہمارے بھائی روزہ دار ہیں، کسی کو جو ہے وہ پانی پکڑا دیا، وہ اپنا پانی سے جو ہے وہ روزہ کھول رہے. یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو باہم لانے کے لیے، ان کا آپس میں ارتباط لانے کے لیے، ان کو آپس میں متحد کرنے کے لیے، آپس میں پیار محبت کو بڑھانے کے لیے، یہ سب چیزیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے انسان، اس کو اگر کوئی حتی آدھی کھجور بھی دے دے، وہ بھی ایک بہت بڑی اس کے لیے نعمت ہوتی ہے کہ شکریہ آپ نے مجھے آدھی کھجور دے دی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ رسول نے بہت زیادہ تاکید کی قرآن کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے حوالے سے. یعنی اس مہینے کے اندر جو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اخلاق کس طرح بہتر کریں؟ اس طرح نہیں کہ مثلا مینرز اور چیزیں اور اخلاق اور چیزیں، خلق سے ہے، آپ کی روح سے ہے، آپ کے نفس سے، کردار سے. یعنی کہ جو شخص بہت اچھی طرح سے آداب ورزی کر لیتا ہے، یا مثلا آپ کو سلوٹ مار دیتا ہے، یا مثلا وہ بڑی احترام سے محبت کے ساتھ سامنے آپ کے بیٹھتا ہے، یا مثلا وہ جب زبان بول دیتا ہے، جیسے مٹھائی اس کے زبان سے جا رہی ہو نا، میٹھی زبان ہے، یہ ساری چیزیں ہو کسی کے اندر، لیکن اس کی خلق جو ہے وہ خراب ہو، اس کی اندر کردار خراب ہو، تو وہ بد اخلاق انسان ہے. متخلق اس کو کہتے ہیں جس کی خلق، اس کے اندر آپ کو صفات حسد ہو، جھوٹ ہو، کذب، یعنی عجب ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صفات رذیلہ نہ آئے نظر، اور صفات حسنہ یعنی سخاوت ہے، بریوی ہے، شجاعت ہے، حلم ہے، صبر ہے، فوربیرنس ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آئیں. غصے کو پی جانا، اگر کوئی شخص ہے ساروں کے سامنے تو بڑی جیسے مٹھائی اس کے منہ سے نکل رہی ہیں، جلیبیاں نکل رہی ہیں، اور بڑا وہ اس طرح سے ہے، اور اب آپ سب خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا، مغرب کا وقت آئے نزدیک آ گیا، اس کی زبان ایسی ہے تو وہ سب کے ساتھ ایسی ہے، لیکن جب وہ خانوادے کے ساتھ ہے تو ایسے جیسے وہ نیلز پھینک رہا ہے، آگ پھینک رہا ہے، کلاڑیاں پھینک رہا ہے. یعنی اس کی زبان جو ہے خانوادے کے ساتھ ایسے چل رہی ہے کہ بیچارا بچہ کہیں پہ مجروح ہو رہا ہے، کہیں پہ بیوی مجروح ہو رہی ہے، کہیں پہ دختر مجروح ہو رہی ہے، بیٹی مجروح ہو رہی ہے، کہیں پہ اس کی ماں مجروح ہو رہی ہے. تو یہ شخص اگر آپ پبلک میں بڑا خوش اخلاق لگا آپ کو، تو یہ پھر بھی بد اخلاق ہے، یہ پھر بھی بد اخلاق ہے. تو اس ماہ کے اندر اپنے اندر کو جو ہے وہ ہمیں صاف کرنا ہے. ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ان رضائل کے بارے میں، ان گناہان جو کہ جس کے لیے خدا نے ہمیں وعدہ دیا ہوا کہ وہ ہمیں عذاب میں ڈالے گا، اور یہ وعدہ جو اس نے ہمیں دیا ہوا یہ وہ پورا کرے گا. اس میں کوئی قرابت داری، رشتے داری کی بات نہیں ہے. اسے مانو گے نا کہ کوئی قرابت دار ہے، رشتے دار ہے، اس کو کہتے ہیں چلو اس بندے کو تو میں ماروں گا، لیکن اس کو نہیں میں ماروں گا کیونکہ اس کی ہمارے ساتھ رشتے داری، اس کے ساتھ کوئی کسی کی رشتے داری نہیں. حتیٰ کہ لوگوں کے لیے حدیث کے اندر ہے کہ جو امام علی کے محب ہوں گے نا، 300,000 سال جہنم کے اندر گزارنے کے بعد ان کے پاس توفیق آئی تو امام علی کے ساتھ جو ہے کوئی اتصال، کوئی جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر سکے. 300,000 سال جہنم میں چلیں گے، جو امام علی کے محب ہوں گے. ہمارا دین واقعاً اتنا ہے، یہ ہمیں کیوں سخت لگی باتیں؟ کیونکہ ہم مثلا اگر ایسے ہوتا ہے نا کہ 4-5 سال کی ایج سے امی ابو نے ہمیں شروع کیا ہوا تھا، اور ہم مثلا 40-50 کے ابھی ان چیزوں کو کرتے ہوئے آتے، تو یہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کیا، جیسے پانی پینا اور آسان چیزیں، وہ تو بڑے آسان رہتی ہمیں، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں. مثلا آپ دیکھیں وہ شخص جو ایروپلین چلاتا ہے، آپ کے خیال میں مشکل ہے کام یا نہیں ایروپلین کو چلانا؟ اسے آپ پوچھیں وہ کہیں ایسے ہی ہے جیسے میں، بلکہ ایروپلین چلانا میرے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ میں 10-15 وہ ڈرنک ہو کے بھی آ جاتا ہوں تو میں جو ہے نا پلین کو چلا رہا ہوتا ہوں. جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت سارے جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ ڈرنک ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی وہ جو ہے نا پلین کو چلا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے اتنا آسان چیز ہو جاتی ہے نا. آپ کے لیے اس وقت جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے. مثلا جھوٹ بولنا پانی پینے کی طرح ہے, وہ پتا بھی نہیں چلے گا جھوٹ بول دیں گے. بندہ جو ہے اس کے سر پہ ٹوپی لگنا کتنا آسان ہے, وہ پتا بھی نہیں چلے گا بےچارے کو ٹوپی رکھ دی اس نے اور چلا بھی گیا اور میرے ساتھ ہوا کیا. کتنا آسان چیز ہے, یعنی اس پہ بندے کی سوچنے کی بھی نہیں ضرورت, ایک دم سے جو ہے وہ کر لیتا ہے. تقریباً کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جتنی مرضی کروانی, کس کی کروانی ہے وہ کہتے ہیں لسٹ بتاؤ مجھے کس کی کروانی ہے, جس کی کہتے ہیں میں کر دوں گا, ابھی بتاؤ. پورے جی ٹی اے کے اندر کسی شخص کا نام لے لو, میں ابھی اس کی غیبت یعنی تہمت نہیں, غیبت یعنی کیا, وہ چیز جو واقعاً سچی ہے, وہ چیز جو واقعاً سچی ہے کہ اگر آپ اس سچی چیز کو اس شخص کے سامنے کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. میرے پاس اتنی معلومات ہیں کہ جی ٹی اے میں کوئی شخص آپ نام لے لو میں اس کی غیبت کر سکتا ہوں. لیکن قرآن کیسے, دین کیسے, روزہ کے آپ کو آتے ہیں احکام, آتے ہیں روزہ کے احکام, نماز کے احکام, حتی یہ جو قرآن جس کو کہ آپ مقدس کتاب کہتے ہیں اس کے پہلے دو تین جملوں کے معنی آپ کو آتے ہیں, پڑھنا آتا ہے آپ کو نہیں. کسی بڑا مشکل آتوں میں دین اتنا مشکل تھا کہ مشکل کہاں سے ہے, صرف آپ کی توجہ کسی دوسری طرف رہی ہے, آپ کا کام, آپ کی ایفرٹ کسی دوسری طرف رہی ہے. ان چیزوں میں تو آپ بہت کبھی ہو گئے ہیں, وہ تو بہت آسان ہے. دین کا معاملہ جب آتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, وہ اس وجہ سے کہ ابھی کبھی کیا نہیں ہے. قرآن جی پڑھنا بہت مشکل ہے, آپ ناول کتنے پڑھ لیے آپ نے, اگر ڈھیر لگا دیا جائے یہاں پہ جمشید خان وہ کیا ہوتا تھا پتہ نہیں ہمارے زمانے کا, وہ عمران خان وہ اس طرح کر کے جو ناول نکلتے تھے اس کا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا جتنے آپ نے ناول پڑھے ہوئے نا اس کا یہاں پہ ہم ڈھیر لگا دیں گے, وہ پورا ہو سکتا ہے مسلح بھر جائے. اگر کہا یہ جائے کہ کوئی دینی ایک کتاب, دین کی کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس کا ہم ڈھیر لگاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم ساروں کی پڑھی ہوئی کتابوں سے یہاں پہ مسلح بڑھ رہے ہیں. تو دین مشکل نہیں ہے, مشکل اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں پڑھے نہیں ابھی تک. جس طرح سے ہم دنیا کی چیزوں میں پڑھے ہوئے ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے, اس طرح سے اگر ہم دین کی چیزوں میں پڑھے ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ بھی آسان ہوتا. ابھی بھی وقت ہے واللہ, ابھی بھی وقت ہے. یہ رسول جو رحمت للعالمین ہے نا, اس رسول کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ واقعی خدا کی جو ہے ان پہ رحمت ہے. پھر حتی رسول نے یہ اس حد تک جو ہے ہمیں مہلت دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر, حتی اس حد تک اگر حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ شخص پلٹ جائے اور صحیح معنوں میں وہ توبہ کر لے تو اس وقت اس کی توبہ کو ہم قبول کر لیں. اب خود رسول کی امت میں سے لوگ جاتے ہیں دنیا سے, ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے رسول کو, بڑا پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چہرہ پریشان ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا, کیوں رسول آپ اتنے پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج میری امت میں سے 1200 شخص, 1200 لوگ اس دنیا سے گئے, اس میں صرف دو مومن تھے. اتنی زیادہ ہمیں چھوٹ دینے کے بعد, اتنی زیادہ دیوے دینے کے بعد, اتنی زیادہ رحمت ہونے کے بعد, اتنی زیادہ پیار و محبت ہونے کے بعد ہم پھر بھی پلٹنے کا طریقہ ارادہ نہیں کرتے. خدا ایسا کرے کہ یہ ماں, ایسے پہلے بھی خدا سے عرض کیا تھا, دعا کی تھی کہ خدا کرے کہ یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہو جس کے اندر ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں, ان شاء اللہ اس سال امام جوان شاہد السلام کو سپورٹ کریں اور ہمیں خدا ہمارے گناہوں کو اس ماہ میں معاف کرے, خدا ہمارے معذروں کو اس ماہ میں قبول
خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم مسکینوں کی، غریبوں کی، فقراء کی مدد کر سکیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اسماع کے اندر اپنے رزق اور جو وہ چیز جو ہم خود پسند کرتے ہیں خدا کے راہ میں ہم اسے خرچ کر سکیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں، دشمنان اسلام جو اسلام کے لیے مسائل پیدا کریں، خدا سے یہ دعا کرتے ہیں خدا ان کے مشکل نابود کرے، خدا اسلامی ممالک کی حفاظت کرے، وہ لوگ جو اس وقت کیا پاکستان میں بیکار ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے خدا رحم پیدا کرے، خدا ایران کی حفاظت کے، لبنان کی حفاظت کرے، امام خامنے کے سائے معاشر کو سلامت رکھے، ہمارے حق کی حفاظت کرے، شہداء اسلام کے درجات کو خدا بلند کرے، مدد کرے، امام شاہ رحمان رحیم
اور